نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہتان تراشی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جوا بھی کھیلتے ہیں۔ تو یہ نماز کیسی ہوئی کہ جس نے اپنے پڑھنے والے کو نہ برائی سے روکا نہ بے حیائی سے روکا، حالانکہ یہ تعطیل نماز کی تو بالکل مسلم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے مومنوں کو للکار کر کہا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، روزے کی تاثیر اور فائدہ یہ بتایا کہ یہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے۔ اب اگر لوگ روزے رکھیں اور متقی نہ بنیں تو روزے کی تاثیر تو بالکل حق ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ روزے کی یہ تاثیر نہیں ہے، یہ ایسے کہہ دیا گیا ہے، یہ تو غلط ہے۔ البتہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم صحیح معنی میں روزہ نہیں رکھتے، جیسے حدیث میں آیا کہ ایک آدمی ساری کھا لیتا ہے، پھر مغرب کو روزہ اختیار کرتا ہے، ساری کھا لیتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، لیکن وہ روزے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، دوسرے برے کام کرتا ہے، تو ایسے روزے کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے کہو کہ بھوکا نہ رہے، تمہارا یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے بھی کوئی شرائط ہے، وہ اگر آدمی پوری کرے گا تو وہاں سے روزے کی تاثیر بالکل لازمی بات ہے، وہ نظر آئے گی۔ اگر وہ شرائط یہ روزے دار پوری نہیں کرے گا تو پھر روزہ اس کا بیکار ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وہ فی صلاتہم خاشعون، یہ اللہ مومن نمازی کی ایک صفت بتاتا ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ وہ عجز اور انکساری کرتا ہے، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ ہو کر تو وہ اپنے آپ کو اپنے ہی اندر مٹھا مٹھا کے رکھ دیتا ہے، بچ بچ جاتا ہے، جھک جھک جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، انتہائی اس کے اندر آج بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو بالکل اپنے آپ کو بالکل بیکار سمجھتا ہے، اور خالق الملک کو بہت بڑی عظیم ذات سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دماغ میں اس کے گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں، اور ان خامیوں پر نگاہ ڈال کے پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے خشوع اور خضوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے متعلق حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرا رہے ہوتے تھے تو ان کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اگرچہ وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ آواز کسی کو سنائی نہ دے، لیکن جب اللہ کا خوف ساری ہوتا ہے اور خوشیاں انسان کے اوپر ساری ہوتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی سب ہوتی تھی اس میں سوا کے نام محسوس کر لیتے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے رو رہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، حالانکہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ میری آواز باہر نہ جائے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ایسی آواز ظاہر ہو جاتی تھی جس سے پہلی صف والے لوگ محسوس کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو جب آدمی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے تو لازم بات ہے خشوع خضوع ایک دل کی کیفیت ہے جو آنکھوں کے ذریعے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. عزت و انکساری ایک دل کی کیفیت ہے جس کو کون ظاہر کرتا ہے؟ آنکھوں کے آنسو ظاہر کرتے. اس انداز سے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اچھا خواب وہ کوئی پڑھے, مرد پڑھتا ہے اور پڑھتی ہے, نوجوان پڑھتا ہے بوڑھا پڑھتا ہے, تو واقعی وہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, وہ گہیائی برے کاموں سے اس کو روک لیتی ہے, وہ آدمی رک جاتا ہے. لیکن جیسے ہم عام دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے, اس نماز میں تو خشوع خضوع تو دور کی بات ہے, ارکان بھی صحیح نہیں ادا ہو رہے ہوتے. یہ رکوع سجدے قوماں جلسہ قیام یہ بھی صحیح نہیں ہو رہے ہوتے, حتیٰ کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ ایک تو آدمی نا اکیلے میں نماز پڑھتا ہے جو تیزی میں پڑھ گیا, لیکن تم دیکھو گے جو با جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز ایسی پڑھی جا رہی ہے, رکوع پہ رکوع اور سجدے پہ سجدے اور قومی پہ قوم, جلسے پہ جلسہ, کھڑا ہوا ادھر رکوع ادھر سلام, بس پانچ منٹ میں نماز ختم. نہ کسی مقتدی کو خیال آیا کہ کم از کم امام سے کہہ دے امام صاحب ذرا آرام سے نماز پڑھائی کرو تاکہ اچھی طرح کچھ ارکان ادا ہو جائے. اب یہ تو نہیں کہ امام سجدے میں گیا اور پیچھے دور کے مقتدی گیا, مقتدی ابھی سجدے میں پہنچا اور ایک بار اس نے کہا سبحان ربی العلیٰ تو امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر. اب لازم بات ہے اس پہ ہوئے دو بار اور کہے گا سبحان ربی العلیٰ اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا بیٹھنے میں. جب اس انداز سے نماز پڑھی جائے گی تو بھلا بتاؤ خشوع خضوع پیدا ہوگا, اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اللہ کو حاضری دے رہا ہوں. وہ تو ایک پریکٹس ہے, ایک پوچھنا بیٹھ رہا ہے جو امام کے کہنے پر وہ کر رہا ہوں. تو اللہ کے بندے اس نماز کو ٹائم دو, غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھو, اللہ کو سامنے سمجھ کر پڑھو نماز, پھر اس نماز کا لطف بھی آئے گا ثواب بھی ملے گا, پھر یہ نماز اپنی تاثیر بھی دکھائے گا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے, رات کافی گزر گئی تھی, دشمن کا بھی خوف تھا, تو کسی کا قیام ڈال کر لیا اور رات کو نیند بہت آئی ہوئی تھی, سارے صحابہ سو گئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ سے حکم فرمایا کہ تم پہرا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دو کھڑے ہو گئے, دونوں نے آپس میں سوچا کہ یار ہم بھی تو تھکے ہوئے بھی ہیں, نیند بھی تنگ کر رہی ہے, تو ایک سو جائے ایک پہرا دے دے, تھوڑی دیر تو سو جا پھر تجھے میں جگا دوں گا, پھر میں سو جاؤں گا, پھر تیری نیند بھی پوری ہو جائے گی, پھر میری بھی پہرا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک لیٹ گیا دوسرا کھڑا ہو گیا, جو کھڑا ہو گیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ نفل ہی پڑھنے شروع کر دوں, بیدار بھی رہوں گا ساتھ ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے گی اور پہرا بھی ہوتا رہے گا. تو جس دشمن کا خطرہ تھا اس نے کہیں دور سے تیر مارا اور وہ یہ سوچنا چاہتا تھا کہ یہ جو مجھے ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے کیا یہ آدمی ہے یا کوئی پتھر یا کوئی اور چیز ہے. تو نشانہ اس کو دیکھو کہ وہ تیر اس صحابی جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو آ کر لگ گیا, زخم ہو گیا, خون بہنے لگ گیا, لیکن اپنے نماز میں لگا رہا. اتنے میں وہ اس نے سمجھا کہ شاید تیر خطا ہو گیا, نشانے سے نہیں لگا. اس نے دوسرا تیر پھینکا تو وہ بھی لگ گیا, ڈبل زخم ہو گیا, خون بھی بہ رہا ہے, لیکن وہ نماز آرام سے پڑھ رہا ہے. اتنی میں اس کو صحابی جو اس کے ساتھ پہرے میں اس کے ساتھی تھا, اس کی نیند کھلی تو اس کو خون معلوم ہوا, کیسا ہے یہ خون کس کا ہے. اتنے میں وہ دوسرے صحابی جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے بھی سلام پھیر دیا, اسے پوچھتا ہے یہ کیا خون جو کیا کہتا میرا, وہ کیسے کا مخالف نے دو تیر مارے ہیں وہ لگے ہیں, ان کا زخم ہو گیا اور خون بہنے لگ گیا. وہ کہتا ہے تو نے مجھے جگایا ہی نہیں ہے. وہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں غلام سورت پڑھ رہا تھا, اتنی مٹھاس, اتنی لذت, اتنا لطف آ رہا تھا کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو چھوڑ دوں یا سورت کو یہیں ختم کر کے ادھر ہی چھوڑ کر رکوع کر لوں اور جلدی جلدی نماز کو پورا کر کے سلام پھیر دوں. اس لیے بڑے آرام اور سکون سے میں نے نماز پڑھی ہے, اور اس کے بعد جب اپنے لطف و لذت کے ساتھ میری نماز پوری ہو گئی تب میں نے سلام دیا ہے. یہ بھی ایک نماز ہے. اسی حدیث اور اسی واقعے سے بعض لوگوں نے احتیاط کیا ہے کہ اگر خون آدمی کا نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھو ایک صحابی ہے اس کا خون نکل گیا لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی, تیرے تو وضو ٹوٹ گیا تھا, تیرے تو خون نکل آیا. تو بہرحال یہ ایک نماز ہے. جن لوگوں نے اس قسم کی نمازیں پڑھی تھی جس نماز میں ان کو لطف آتا تھا, لذت آتی تھی, وہ واقعی نماز آدمی کو برے کاموں سے, بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن جیسی نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی جا رہی ہے, یہ نماز چونکہ نماز ہی نہیں ہے, اس لیے اس نماز کی تاثیر جو قرآن نے بیان کی تھی ان مسئلہ کا تنہا الفاحشہ والمنکر, وہ کافر کے نظر نہیں آتا. تو امیروں ہونا بھی ایسا ہی ہے. آج دیکھو تم ٹھیک ہے, فریت انسانوں کی روزے دار نہیں ہوگی, لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں روزے رکھے ہوئے ہوں گے, عورتیں بھی رکھے ہوئے ہوں گے, مرد بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, بچے بھی روزے دار ہوں گے, بچیاں بھی روزے دار ہوں گی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی کہ قرآن کہتا ہے کہ روزے کی یہ تاثیر ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھو, پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار کا کیا مانا؟ ہر وہ کام کر گزرو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے, ہر اس کام سے بچ جاؤ جس کام سے تمہیں منع کر دیا گیا. یہ رمضان میں پریکٹس کرنی پڑے گی. اس لیے روزہ صرف پیٹ کو نہیں ہوتا, روزہ آنکھوں کو ہوتا ہے, روزہ زبان کو ہوتا ہے, روزہ کان کو ہوتا ہے, دل کا روزہ ہوتا ہے, دماغ کا روزہ ہوتا ہے, ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے, پاؤں کا روزہ ہوتا ہے, سارے ہوا سے سمسر کا روزہ ہوتا ہے. جب یہ سارے بدن کا آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ پریکٹس بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو تقویٰ مل جاتا ہے. اب ایک آدمی روزے رکھے ہوئے لیکن ہر غلط نگاہ میں دیکھ لیتا ہے, ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے لیکن اس کی زبان جو ان میں آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے, ایک آدمی روزے رکھا ہوا لیکن کام سے جو آیا وہ سن لیتا ہے, ایک آدمی روزے رکھے ہوئے لیکن ہاتھ سے جو کام جائز نجائز ہے وہ کر لیتا ہے, ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ تین چار اس کے قدم جہاں چاہے برے کام کی طرف یا اچھے کام کی طرف چل پڑتے ہیں, ایک آدمی روزے رکھے ہوئے لیکن دماغ اس کا برے برے منصوبے بناتا ہے, ایک آدمی روزے رکھے ہوئے لیکن دل اس کا خواہشات لذات شہوانیت سے گریز ہے اور ہر وقت وہ
اسی مستی میں رہتا ہے. آپ بتاؤ اس کا روزہ کیسا رہتا ہے؟ نہ اس کی آنکھ گناہوں سے محفوظ، نہ اس کی زبان گناہوں سے محفوظ، نہ اس کے کان گناہوں سے محفوظ، نہ اس کا دل گناہوں سے محفوظ، نہ اس کا دماغ گناہوں محفوظ، نہ اس کے ہاتھ گناہوں سے محفوظ، نہ اس کے پاؤں گناہوں سے محفوظ. سارا جسم گناہوں کے اندر رکھ کر
تو یہ روزہ روزہ کیسے رہے گا؟
اور سب سے بڑی بیماری جو آج اس بیماری نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ ہے شرک اور کفر. یہ بیماری تو اتنی عام ہے کہ ہزار طرح کے گٹھا کرو، اسے تلاش کرو، اس ہزار میں سے کون ہے جو شرک اور کفر سے بچا ہوا ہے؟ اس ہزار میں سے آپ کو ایک دعا بھی مل جائے تب بھی بڑی غنیمت ہے. اب یہ 999 آدمی جو روزے رکھے ہوئے تو کیا آپ پیدا ہوگا؟ جبکہ مالک نے مومنوں سے ہٹ کر کسی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کو روزہ رکھنے کا آرڈر ہی نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو تو علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے تھا. ذرا غور سے سنو، اگر مالک مشرق کے اوپر نماز فرض کر دیتا، روزہ فرض کر دیتا، زکات فرض کر دیتا، حج فرض کر دیتا، سارا اسلام اس کے اوپر لاگو کر دیتا، جیسے آج تم دیکھ رہے ہو کہ شرک کرنے والے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حجے کر رہے ہیں، زکاتے دے رہے ہیں، خیراتے کر رہے ہیں، اور یہ مشرق سے نیک کام کرتا، تو کیا اللہ کو اجر دینا لازم نہ ہو جاتا؟ آرڈر بھی دیا، آرڈر پہ اس نے عمل کر لیا، اجر دینا لازم ہو گیا. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے نیک عمل کی انہوں نے کیے تھے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان اعمال کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن کوئی تول نہیں کریں گے، اس کی کوئی قیمت قدر و قیمت نہیں اٹھے گی. تو یہ تو کہ ناانصافی ہے. مومن نے بھی سارے دن مزدوری کی ہے اور مشرک نے بھی مزدوری کی ہے. مومن نے بھی مسجد بنائی، مشرک نے بھی مسجد بنائی. مومن نے بھی حج کیا، مشرک نے بھی حج کیا. مومن کے درجے بلند ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں حج کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے باپ کے پیٹ سے آج بچہ پیدا ہوا ہے. مومن کے گناہ معاف، مومن کی حج منظور، مومن کے درجات بلند، مومن کو جنت الفردوس ملے گا. اور کافر کے لیے حج کرنے کا ایک رائے پائی اتنا بھی ثواب نہیں. اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو کہا ہی نہیں کہ تو یہ نیک کام کر، اپنی طرف سے کرتا ہے تو فرمایا پھر ہم تجھے کوئی اجر قیامت کے دن نہیں دیں گے. زیادہ سے زیادہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کو اجر دے دیا جاتا ہے تھوڑا بہت جو اس نے اچھا کام کیا ہے. اجر کہاں ملتا اس کو؟ دنیا میں. ہاں جی، پروفیسر بنا دیا، ناظم بنا دیا، کوئی اچھی پوسٹ پہ نوکری دلوا دی، کچھ اس کی بیماریاں ٹال دی، اس قسم کی چیزیں اس کو دے کر دنیا میں اس کا حساب چکا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بیماری ہوئی قوم پہ لگی ہوئی ہے بھائیو، وہ یہی ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی میں اگر اس کی 70 سال عمر ہے، 70 بار اس نے رمضان کو دیکھا، رمضان کو پایا. بچپن کے دن نکال لو 10 سال، تو 60 سال اس نے 60 بار رمضان پایا. ہر بار اس نے روزے رکھے، لیکن پھر بھی جب تک ہی نہیں بنا
تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ متقی نہیں بنا؟ روزے دار تو روزہ رکھ کر متقی بن جاتا ہے، یہ اس لیے متقی نہیں بنا کے روزے کے لیے ایمان شرط تھا اور اس کا یہ ایمان سے خالی تھا. آج یہی بیماری کفر و شرک عروج پر ہے، لیکن رخ کی بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو مبحث اور مومن کہتا ہے، اور دنیا کو دیکھو وہ لوگ لڑتے ہیں کہ یار کیا کہتے ہو تم، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ زکوۃ دیتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، پھر تم کہتے ہو یہ مشرک ہے؟ یہ کیسے مشرک ہو گئے؟ کوئی کہتا ہے وہ جی بات تو ٹھیک ہے شرک کرتے ہیں لیکن حجت پوری نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے شرک تو کرتے ہیں لیکن ان تک تبلیغ نہیں پہنچی. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہندو تک تمہاری تبلیغ نہیں پہنچی لہذا اس کو کافر مت کہو، سکھوں تک تم نے اپنی حجت پوری نہیں کی لہذا اس کو سکھ مت کہو، عیسائی اور یہودی تک تمہاری تبلیغ نہیں پہنچی تم نے حجت پوری نہیں کی لہذا عیسائی اور یہودی کو کافر مت کہو. کافر مشرک تو صرف وہ ہوگا جس پر تم حجت تمام کر دو گے، جس کو سارے دلائل دے دے کر تم اس کے لاجواب کر دو گے، وہ اگر کفر کرے گا شرک کرے گا تو کافر ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کفر شرک کا فتویٰ تو حکومت لگا ہے، ان کا حق ہے، یہ کیا جو تھے وہ کہہ دے کہ یہ کافر یہ مشرک، یا اللہ کا نبی کفر فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے، اور کون ہے جو کہہ دے کہ تم یہ کافر ہے؟ ابھی جا کر ان فلاسفروں سے پوچھو کہ تم میں سے یا کائنات کے کوئی کلمہ پڑھنے والے سے اپنی سگی ماں سے نکاح کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری بیوی ہے؟ جاؤ پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھو، فلاسفروں سے پوچھو، دانشوروں سے پوچھو کہ جی اس کو کیا کہتے ہو؟ جب اسے پوچھا گیا تو نے یہ کیا کیا کہتا ہے ٹھیک کیا، صحیح کیا، میں نے نکاح کیا ہے. اب یہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ میں نے اخبار میں پڑھا تھا آج سے کئی سال پہلے، عیسائی ایک لڑکے جو 18-19 سال کا تھا اس نے اپنی 40 سالہ سگی ماں سے نکاح کر لیا تھا. اس کی ماں کا بیان میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کیا غریبوں کا دین بھی وہی اور امیر دولت مندوں کا دین بھی وہی؟ اس کا کہنا تھا یہ تھا، اس کا کہنا کہ امیروں کا دین اور ہے غریبوں کا دین اور ہے. اتنی سی قرآن کی نافرمانی کہ ایک آدمی اپنی ماں سے یا بیٹی سے یا سبھی بہن سے نکاح کر لیتا ہوں کہتا یہ میری بیوی ہے اور حق کے زوجیہ پوری کرتا ہے، ساری دنیا چیخے گی نہیں 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 یہ مسلمان نہیں کر سکتا. توبہ، اس نے تو حرام کو حلال کر دیا، اس نے تو محرمات کو محللات میں بدل دیا، اور میرے لوگ میرے اللہ کو گالیاں دیتا ہے جو اس کی توہین کرے، جو اس کے مقابلے میں ایک جوتی کے پرانے پیزار کو اللہ کا شریک بنا دے. تیرا دل یہاں نہیں ہلتا، تو کہتا حجت نہیں پوری ہوئی، اس پر کہاں حجت پوری ہوئی ہے؟ جب سے قرآن آ گیا، جب سے ہمارا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، جب سے اسلام پوری دنیا پہ پھیل گیا، جب سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں. عیسائی سے پوچھو وہ بتائے گا تم تمہارا قرآن کیا کہتا ہے, بتائے گا یا نہیں. ہندو بتائے گا کہ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے. سکھ تمہیں بتائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے. جی کمیونسٹ بتائے گا کہ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے. کیا حجت پوری نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو پتہ چل نہیں گیا کہ اسلام کی یہ دعوت ہے؟ ابھی مزید حجت اور پھر اسے پوری کرو گے تم. حجت پوری ہو گئی ہے. اگر حجت پوری نہ ہوتی اس قوم پر جزوی عذاب اللہ کبھی نہ بھیجتا. حجت پوری ہے تب اس قوم پہ مختلف قسم کے جزوی عذاب آ رہے ہیں. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہاں گئی جس میں مختلف علامات بتائیں؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان اپنے باپ کو دور رکھے گا اور اپنے دوست کو قریب رکھے گا. ایک نوجوان اپنی ماں سے اپنی بیوی کی زیادہ عزت کرے گا. ایک قاری اور حافظ اور عالم دین سیکھے گا تو اسے دوست بنانے کے لیے. اس قسم کی علامات بیان فرما کر آخر میں فرمایا کہ انتظار کرو اس وقت سرخ آندھی آئیں گی, زلزلے آئیں گے, شکلیں بگڑ جائیں گی اور یہ انسان زمین کے نیچے اتر جائے گا, اس کو زمین نگل جائے گی. یہ کافروں پہ ابھر یہ حالات آتے یا مسلمانوں پہ آتے؟ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ علامات بتا کر نشان نہیں کرتی کہ جب اس قسم کے علامات پیدا ہو جائیں تو کس پر. ہاں ایک یہ بھی فرمائی گانے اور مضامین یہ عام ہو جائیں گے. اب دیکھو گھر گھر میں گانے ہیں, گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے, جی گھر گھر میں کیبلیں لگی ہوئی ہیں, ہو گیا گانا ہم. فرما جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے انتظار کرو کیا آئیں گے, زلزلے. زلزلے رحمت بن کر آئیں گے یا عذاب بن کر آئیں گے؟ سرخ آدیاں چلیں گی رحمت بن کر آئیں گی یا عذاب بن کر آئیں گی؟ زمین میں انسانوں پر نکل جائیں گی یا عذاب کی صورت میں نکلے گی یا رحمت کی صورت میں؟ شکلیں جو بگڑ جائیں گی, شکلیں مومنوں کی بگڑتی ہیں, یہ شکلیں مشرکوں کی بگڑتی ہیں. تم نے دیکھ لیا زلزلے آئے, تم نے دیکھ لیا جیتے جاگتے انسان زمین کے اندر اتر گئے, تم نے دیکھ لیا کہ گھروں کے گھروں کو زمین نگل گئی. ایک بات باقی رہتی ہے کہ شکلیں بدل جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم نے کیا سنا؟ یہ شکلیں اس وقت بگڑتی ہیں جب قوم اللہ کی پوری باغی بن جاتی ہے, شرک کے اندر لخبط ہو جاتی ہے, کفر اس کے رگ رگ میں رچ بس جاتا ہے. زمین اس وقت ایسے انسانوں کو نگلتی ہے جب انسان اللہ کے پورے باغی بن جاتے ہیں. زلزلے اس وقت آتے ہیں اور شہروں کو تحت نہر کر کے رکھ دیتے ہیں جب قوم اللہ کی باغی بنتی ہے. قرآن نے میں بتایا قارون نامی ایک بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار جس کے خزانے کی چابیاں اتنی بھاری تھیں, لتنوء بالعصبۃ, فرمایا اس کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی لیکن پھر بھی تھک تھک جاتی تھی, اتنا بڑا سرمایہ دار تھا. اور جب وہ اپنے شیش محل سے باہر نکلتا تھا, بازار میں ٹہلتا ہوا چلتا تھا تو لوگ رالے بہاتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت آ جاتی. ملک فرماتا ہے فخسفنا به وبداره, اللہ کو بچا لے. فرمایا جب ہم نے اس کو اور اسے جان کو زمین کے حوالے کر دیا, زمین کو آگ کر دیا اور زمین اس کو نگل گئی. جب دنیا نے اپنے بڑے سرمایہ دار کا یہ حشر دیکھا تو دوسرے دن وہ کہنے لگے کاش اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں ایسی دولت نہیں دی تھی ورنہ ہمارا یہ حشر ہو جاتا. میں تو داد دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے کم از کم قارون کو زمین کے اندر اوپر سے دیکھ کر یہ تو کہہ دیا کہ مالک ایسی دولت نہیں چاہیے جس دولت کی پاداش سے انسان زمین کے پیٹ سے اتر جائے اور اللہ کا غضب ایک نئے انداز میں آئے کہ جیتا جاگتا زمین کے اندر اتر جائے. لیکن تم نے دیکھا تمہارے پاکستان میں زلزلہ آیا بالاکوٹ وغیرہ کے کتنے مکان ہیں جو زمین کے اندر بیتے جاتے انسانوں کو سوا ساز و سامان کے ساتھ زمین کے اندر اتر گئے. ایک نوجوان لڑکا میری دکان سے آیا مجھے کہتا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کتنے مکان ہیں جن کی چھتیں زمین کی سطح کے ساتھ مل گئی اور مکان زمین کے اندر دس گئے. تمہارے آزاد کشمیر کے تمہارے دار الخلافہ میں نیلم ہوٹل زمین کے اندر اتر گئی. کتنی اس کی منزلیں تھیں کچھ منزلیں اوپر ہی باقی کتنی منزلیں زمین کے نیچے اتر گئی بما انسانوں کے. لیکن تم نے نہیں سنا ہوگا اخبار میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا کسی رسالے نے بیان نہیں کیا ہوگا ریڈیو نے خبر نہیں دی ٹیلیویژن نے خبر نہیں دی کہ پاکستانی لوگوں نے توبہ کر لی چیخ کر گلے بیٹھ گئے کہ مالک بچا لے اللہ کو بچا لے. بلکہ تمہارے مولویوں نے کہا یہ اللہ کا قہر نہیں تھا یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا یہ تو ہاتھ ہاتھ ہیں جو آتے رہتے ہیں یہ تو بس صرف ایک سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تھپکی دی ہے اور لوگوں کا دل بڑھا دیا تاکہ کسی کے دل میں اگر ڈر پیدا بھی ہو گیا تو نکل جائے. قارون اگر زمین کے نیچے اتر جائے قرآن اس کو عذاب الہی کہے اور پاکستانی قوم کے کتنے لوگ زمین کے اندر اتر جائے زمین نکل جائے اور اس کو عذاب الہی نہ کہا جائے. کیوں؟ یہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا جو کلمہ پڑھ کر غداری کرے وہ زیادہ مجرم ہوتا ہے اور جو کلمہ نہ پڑھے اور غداری کرے وہ زیادہ مجرم ہوتا ہے. جو ماں مان کر اس سے نکاح کرے وہ زیادہ مجرم ہے. کہتا ہے میری ماں ہے اور پھر اس سے نکاح کرتا ہے یہ کہتا ہے شرک بری بلا ہے اور پھر شرک کرتا ہے. اس لیے عزیزو رمضان آتا ہے اور آنسو بہا کے چلا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے قوم میں جب میں آیا تب بھی لاجی مدد کے نعرے تھے تب بھی قبروں کو سنگے تھے قبروں کی نیازیں چل رہی تھی اور جب میں جاؤ تب بھی لوگ تبھی لے رہے اور اپنے محلوں پہ بانٹ رہے ہیں. امام دامن بدا ہوا ہے تعبیر بندے ہوئے ہیں جادو کے الٹ پلٹ کے لوگ قائل ہیں. نظام کے جوتے کو شفا دہندہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے بال اور جبے میں شفا سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. آیا تھا تب بھی ایسے لوگوں پر جا رہا ہوں تب بھی ایسے لوگوں سے نہ آتے ہوئے کسی نے توبہ کی نہ جاتے ہوئے کسی نے توبہ کی جیسے آیا تھا خالی اسی طرح واپس ویسے جا رہا ہوں. اس لیے ان کھوکھلے روزوں سے بچو. روزہ رکھنا ہے تو واقعی یہ بہت بڑی شان والا روزہ ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی اس نے روزہ رکھا میری ذات کے لیے, وانا ارضی بہ, اور اس کے دو معنی کیے گئے, میں اس کی جزا ہوں, یعنی میں اس کا بن گیا ہوں, یہ میرا ہو گیا ہے, میں اس کا ہو گیا ہوں. قرآن کہتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے. ولکن الکافرین لا مولا لہم, لیکن کائنات کے کافروں کا کائنات میں کوئی مولا نہیں ہے. اللہ پھر اس روزے دار کا کیا بن جاتا ہے؟ مولا بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا کیا بن جاتا ہے؟ دوست, ولی بن جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, پھر اس مومن کو گناہ کی تاریکیوں سے نکالتا ہے, کدھر لے جاتا ہے؟ تقوی کی طرف, تقوی کی روشنی کی طرف. فرمایا جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو جزا میں دیتا ہوں. اس لیے روزے کی تو اتنی بڑی شان ہے, لیکن آج 70 بار رمضان آیا زندگی میں, روزے رکھ رکھ کر اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, لیکن ابھی بھی اس سے اللہ راضی نہیں ہوا, اور اس کو ایک روزے کا چکے کا ثواب بھی نہیں ملا. یہ اس لیے نہیں ملا کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, اس لیے نہیں ملا کہ اس نے روزہ صحیح نیت سے نہیں رکھا, دکھاوے کے لیے رکھا ہے. او ہمارے شہر سے نازل صاحب روزہ رکھے ہوئے تھے, وہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا ایک پڑوسی ایم پی اے بادشاہ, اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. لوگ اتنی میری مشہوری کریں گے, ایم پی اے صاحب نے روزہ رکھا, ایم ایل اے نے روزہ رکھا ہوا, اور لال اکبر کیا پوچھنا جی, وزیر اعظم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر اس ارادے اور نیت سے ہے کہ لوگ میرے پر خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے, میری بس جگہ جگہ مشہوری ہو جائے گی, یہ تو ریا والا روزہ ہے. جو منہ پہ مار دیا جاتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا. اس لیے لوگ افطاری کرا رہے ہیں, سحری کرا رہے ہیں, لیکن اگر ایمان صحیح ہے, نیت صحیح ہے, اللہ ان کو اتنا اجر دے گا, اتنا اجر دے گا کہ اس کے ہم گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن جب عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا, ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا, نیت بھی صحیح نہیں ہوگی, سیاسی مفاد ہوں گے یا تجارتی مفاد, ایک ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جہاد کرنے والا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, شہید ہونے والا, اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. مالک فرمایا کہ بتاؤ کیا کر کے آیا ہے؟ کہہ رہے ہیں آج اس سے زیادہ, اور کیا کر کے آتا؟ اپنی جان جہاد میں کھپا دی, قربان کر دی, شہید ہو کر آیا ہوں. فرمایا نہیں, تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ میرے دن سے بچ جائیں, میری شہرت ہو جائے, میری برادری میں, میری قوم میں اور میرے خاندان میں, میرے دوست و احباب میں میری بڑی مشہوری ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, اور وہ واہ واہ تجھے مل گئی تھی, لہذا اٹھاؤ تو جہنم میں ڈال دو. ایک عالم پیش ہوگا, ہاں جی یہ ساری زندگی علم سیکھنے میں لگا دی, علم سکھانے میں لگا دی. فرمایا نہیں, تو نے تو سیکھا بھی اس لیے تھا, سکھایا بھی اس لیے تھا کہ دنیا مجھے سکالر کہے, شیخ العزیز کہے, شیخ القرآن کہے, دم مت جائے. اس لیے لوگ پھر اپنی کتابوں میں یا جی کتابوں میں کیا کہلاتے ہیں, علامہ, امام انقلاب, جی امام المفسرین, امام المحدثین, امام المتقین, وہ چار فترے پوری ان کے لقبوں سے لکھی. اللہ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑے سے بڑے لقب مل جائیں, اور وہ تجھے مل گئے تھے. جس غرض کے لیے تو نے یہ کام کیا, وہ تیری بھر پوری ہو گئی, اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. سخی پیش ہوگا, جی ادھر ایک ہاتھ سے کماتا تھا دوسرے ہاتھ سے تیرے نام پہ لٹا دیتا تھا. فرمایا ٹھیک ہے, نیت تیری کیا تھی؟ کہ لوگ کہیں گے واہ ایک جیسا سخی تو کوئی دیکھے گا, ایک جیسا سخی تو کوئی ماں جلے گی, یہ کیسے سخی ہے بادشاہ, رائی پائی جیل میں نہیں چھوڑتا, سب اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہے. فرمایا تو نے اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کیا تھا اور تجھے زندگی میں شہرت مل گئی تھی, تو نے اپنے کانوں سے اور بول رہی تھی کہ یہ ثانی حاتم تائی ہے, بس جو غرض تھی تیری پوری ہوگی, اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تو کیا یہ دین ہے یا تماشا ہے؟ دین تو للہیت کا نام ہے, دین تو مٹ مٹ جانے کا نام ہے, دین تو نماز خشوع خشوع کے ساتھ پڑھ کر رونے کا نام ہے کہ مالک ٹوٹے پھوٹے سجدے ٹوٹے پھوٹے رکوع ان کو قبول کر لینا کچھ بن جائے گا, اور اگر تو نے میرے منہ پہ مار دی تو پھر بھی میرے لیے عذاب کر دیا گی نماز. دین تو اس کا نام ہے بھائیو, نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تو کب کبھی تاری ہو جانی چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے متعلق لکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم آتا تھا ان کے وجود سے کب کبھی تاری ہو جاتی تھی. بتاتے تھے کہ ایک بہت بڑی عظیم ذات کے سامنے جا رہا ہوں, عظیم رب کی حاضری ہے, شہنشاہ عالم کی حاضری, کوئی کوتاہی ہو گئی حاضری میں تو خیر نہیں ہے. اس لیے بھائی رمضان تو بہت ہمارے لیے انعامات لے کر آیا, بے محبت سے لے کر آیا, فرائض تو فرائض نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا گیا, لیکن کاش یہ قوم ایسی بدبخت نکلی کہ نہ اس کا ایمان صحیح نکلا ہے نہ اس کی نیت صحیح نکلی, بس وہی خوش قسمت لوگ ہیں بھائیو جنہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا کفر شرک کے ساتھ, جنہوں نے اپنی نیت صحیح کر لی اور اللہ کے سامنے مٹ مٹ گئے جھک جھک گئے. ایک جو ان کی ساری کی مثال پیش کر دی, سجدے میں پڑے ہوئے چیخے مار رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے, فرما بات سے روحی ہی دعا, سجدے میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو. لیکن آج تو تین بار سبحان ربی اعلیٰ بھی پورا نہیں ہوتا, بہت زیادہ دعائیں کم مانگے گا. اتنا یہ دنیا کا دیوانہ اور پاگل ہو گیا کہ اس کی نماز میں ہوتے ہوئے بھی اپنی دکان دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ دکان میں نماز کے حالت میں بھی اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے, کچھ خود کہاں پاس سے روپی ہی دعا کہاں رونا دھونا کہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن, نماز کے اندر مومن معراج کرتا ہے, یہ مومن کا معراج ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی معراج کرایا اور اللہ آسمانوں پر لے گیا اور اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے, تو گویا مومن بھی نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے. ایک جو ان کے ساری کی اس کی آنکھیں آنسو کی بارش برسا رہی ہوتی ہے, دل اس کا رو رہا ہوتا ہے, اس کی مدد سے کب کبھی جاری ہوتی ہے کہ مالک معاف کر دینا. یہ کیفیت کب ساری ہوگی تمہارے اوپر, یہ حالت ہم پر کب آئے گی؟ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, کوئی چیز بھی کوشش کے بغیر نہیں ملتی. ہم دنیا کے لیے تو ہزار جتن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج تک کوئی کوشش نہیں کی. ہم نے تو اپنی زندگی کا منشور دولت کمانا، اعلی بلڈنگ، اعلی برتن، اعلی لباس، اعلی بستر، اعلی سوفا سیٹ، اعلی کار، اعلی قسم کے کھانے، بس یہی ہماری زندگی کا منصوب ہے. بات تو ان لوگوں کی ہے، سبھی کہتا ہے کہ ہم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن درختوں کے پتے کھائے، ہمارے منہ اندر سے زخمی ہو گئے. بات تو یہاں پر بنتی ہے. آج کون ہے جو پتے کھائے؟ آج تو حلال و حرام کا فرق مٹا کر اس لیے فرق مٹایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت آئے. حلال کی کمائی کی بات کرو تو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کیا بھوکھے مر جائے، یعنی اگر حلال کی کمائی کرنے لگے تو ہم بھوکھے مر جائیں گے، یہ ایک اصول بن گیا ہے. صحیح چیز لے کر صحیح بیچو تو بھوکے مر جاتے ہو، صحیح چیز کے اندر ملاوٹ کرو، چار بوری اچھے چاول کی اور دو بوری برے چاول کی ملاؤ پھر نفع آئے گا. لیکن یاد رکھ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ جو گوشت کا حصہ حرام غذا سے بنے گا وہ ضرور جہنم میں جلے گا. تیرے تو دو من کی لاش ساری حرام کی غذا سے بنی ہوئی ہے، یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گی؟ تیرا تو منشور ہے کہ سود چلا ہے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، تو ملاوٹ کو تجارت کا اہم فرق سمجھتا ہے. جھوٹ بول کر غلط مال بیچنا یہ تیرا بہت بڑا ہنر ہے. اللہ کی قسمیں کھا کھا کر غلط مال دو نمبر مال بیچنا یہ تیرا تیری بڑی فراست اور دنائی کہلاتی ہے. انسان تجھے تو اللہ نے بڑا مکرم بنایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تجھے تو اللہ نے مسجد الملائکہ بنایا تھا، تیرے لیے تو اللہ رب العزت نے عجیب و غریب یہ کائنات بنائی تھی، وَخَلَقَ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تیرے لیے تو مالک الملک نے اس کے بعد جنت اور فردوس بنائی تھی، تو سب چیزوں سے معلوم ہو گیا. کلو مما رزقناکم، فرمایا کھاؤ جو تمہیں ہم نے رزق دیا، حلالاً طیباً، حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، میں تمہیں یہ رزق دیا ہے. تم نے حلال کو چھوڑ دیا، حرام کھانے لگ گیا. تم نے جنت کو چھوڑ دیا، جنت کو گلے لگا دیا. تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ابلیس کو اپنے یار بنا لیا. اس لیے آج کا خانہ دار بھی پریشان ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، بڑا تجارتی آدمی بھی آج دن رات بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ کو جب تم نے چھوڑ دیا پھر تیرے پر اللہ کا قہر برسنا تھا، رحمت تو گئی، ہوش میں آ جا، ہوش میں، یہ چار روزہ زندگی تیرے پاس ہے. آج اگر ہوش میں نہ آیا تو پر وہ بد ہوشی چھا جائے گی کہ کبھی تو ہوش میں نہیں آئے گا. دیر نہیں لگتی، ابھی تم بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں کہتے ہو الہی جو شرک ہو گیا ہو گیا، جو کفر میرے سے ہو گیا مالک ہو گیا، جو بدعت میں نے کر لی، جو گناہ میں نے کر لیے، جو بغیر
اللہ کا نشان کہ جتنی میں نے توحید کر لی اللہ میں توبہ کرتا ہوں معاف کر دے,
آئندہ نہیں کروں گا. بس اتنی دیر میں بات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سارے شرک معاف, سارے کفر معاف, ساری بدعت معاف, سارے گناہ معاف, ساری کوتاہیاں معاف, ساری خامیاں معاف. جہنم کے کنارے پر پہنچنے والا اگر چند گھنٹوں بعد تیری موت آ گئی تو جنت کا بادشاہ بنے گا. لیکن تجھے توبہ نصیب کب ہو؟ جب تیرا خیال توبہ کی طرف جاتا ہے تو پھر تیرا ساری دماغ کی رانائیاں ادھر دوڑ جاتی ہیں. پھر یہ کارخانے, پھر یہ بلڈنگ, پھر یہ میرا کاروبار, یہ دوسرے 400 والا, یہ میرا کاروبار, پھر یہ میری کمائی, یہ کدھر جائے گی؟ پھر تیرا جواب آتا ہے چھوڑ دو جنت کو, چھوڑ دو اللہ کو, چھوڑ دو رحمت کو, چھوڑ دو اللہ کے بدل کو, لے لو اللہ کا قہر, لے لو حرام کی ودا, کر لو کٹی حرام کی دولت. پھر تیرا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. مالک نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے درمیان اور اپنی کتاب کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کی کتاب کوئی یہ ٹکے کی کتاب ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ دین اسلام یہ جلدی بچی ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ آتی اللہ اور آتی رسول ابھی عبد اللہ تمہاری عبد اللہ ابھی عبد اللہ یہ ایک بندی کی بات ہے؟ اسلام کی وہ شان ہے جن کو نصیب ہو گئی ان کی شانیں آج تک دنیا بیان کرتی ہے. مولوی کا سٹیج, مولوی کا رکھایا ہو تو میرے سے جمع ہوتا ہے جب ان اللہ کی شان ماننے والوں کی وہ شان بیان کرتا ہے. اس لیے اللہ کے دین کو سمجھ, اللہ کی شان کو سمجھ, اللہ کی کتاب کی شان کو دل و دماغ میں جگہ دے. اس دنیا رزیم کو اپنے دماغ سے نکال جو تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. حرام کی کمائی, جی ہمارا مولوی بھی جاتا ہے چندہ لے آتا ہے حرام کی کمائی کرنے والوں سے. کوئی اعتراض کرے کیسا آپ نے لذیذ بنا دی تھی, اتنا بڑا جھوٹ بول دیتا ہے. اس حرام کی کمائی سے بچو, اللہ کی بغاوت سے بچ جاؤ, شرک و کفر سے بچ جاؤ, اور اس مشرک یار اور دوست اور برادری کے آدمی سے بچ جاؤ. تب جا کر اللہ کی رحمت وہ توجہ ہوگی. ٹھیک ہے تم دیکھتے ہو او جی یہ دیکھو تو صحیح, یہ لذیذ ہے لڑکی اس کی بریلوی گھر میں ہے, یہ جو بندی ہے لڑکی اس کی سنی کے گھر میں ہے, یہ سنی ہے لڑکی اس کی شیعہ کے گھر میں ہے, یہ تو سارے ایک ہے, ایک دوسرے کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, جمعے پڑھ لیتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جنازے پڑھ لیتے ہیں, رشتے ناطے کرتے, شادیوں غمیوں میں سیاست میں ایک ہیں. یہ اب کی بات تھی کہ یہ سب ایک ہے, کیا قرآن بھی ایک انہیں دیتا ہے؟ تمہارا نبی بھی مشرکوں کے ساتھ ایک تھا, عیسائیوں کے ساتھ ایک تھا, یہودیوں کے ساتھ ایک تھا, اپنے مکے کے مشرک کی برادری کے ساتھ ایک تھا. وہ کیوں نہیں ایک تھا؟ صدیق اکبر کیوں نہیں اپنی برادری کے ساتھ ایک تھا؟ عمر فاروق عثمان اتنی یہ سب رام اللہ علیہ مجمعین کیوں ایک نہیں تھے اپنی برادری کے ساتھ؟ جی اس لیے نہیں تھے. قرآن کہتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے یہ پڑھ لی تھی, اس ایمان لے آئے تھے, سینے میں جگہ دی تھی, دماغ پہ اس کو فٹ کر دیا تھا کہ یہ عیسائی جو کہتا ہے کہ اللہ
عیسی السلام کی شکل میں ہے اور عیسی اللہ ہے، اللہ عیسی ہے، عیسی السلام اللہ ہے. قرآن کہتا وہ کون ہے؟ کافر ہے. آج تمہارا سایہ تو کہتا ہے جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا، جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی وہی اللہ جو پہلے حق پہ تھا، وہی اللہ اب محمد بن کر زمین پہ آ گیا. تمہارا اسی طرح وہ سایہ تو رہتا ہے. تم کانپتے ہو کہ اس کو کہہ دے کہ یہ کافر ہے، عیسائی سے تو کافر ہے، تیرا تو کافر نہیں تو عیسائی تو کافر ہے. لکھن تو ہر لینا کالو ان کالے تو کلا تو ہمارے وہ کافر ہے جو کہتا ہے تین ہے تین اللہ، تیسرا ہے دو اور ہے. اور تیری قوم نے کتنے الہ بنا ہوئے، اس لیے تو کافر نہیں کہتا کہ یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا انکل ہے، تیرا ماموں ہے، تیرا کالو ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیرا پھپھو، تیری پھپھو ہے. جی اللہ کے رسول کی کوئی پھپھو نہیں تھی، اس کی کوئی خالہ نہیں تھی، اس کا کوئی ماموں نہیں تھا، اس کا کوئی کالا نہیں تھا، کوئی انکل نہیں تھا، کوئی شیشہ دار، کوئی ماموں دار، کوئی خالہ دار، کچھ بھی نہیں تھا اس کا، سب کچھ تھا. لیکن کیا کہہ دیا؟ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں، جس رب قدوس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے ہو، کرتے نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا گھر کعبہ نہیں بنایا تھا، کعبے کا طواف نہیں کرتے تھے، حاجیوں کو اللہ کے لاکر کے لیے ستو نہیں پلاتے تھے، وہ خطرہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاریخ نہیں رکھتی ہوئی تھی انہوں نے. واہ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نبی سر پڑھ کر کیا کہتا ہے؟ یاد کر سکو، صحیح معنی میں مومن مبارک نہیں بنو گے، تم ہزار اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. تمہارا بما عبدتم، میں ان تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی میرے اس اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں. آخر میں کیا کہا؟ واہ، نبی بڑے دلے روتے ہیں. جی ہاں، اور دین اسلام کو قبول کرنا بھی بڑے دلیروں کا کام ہے، جوان ہمت لوگوں کا کام ہے، موت کو ہتھیلی پر رکھ کر چلنے والوں کا کام ہے. بزدل اسلام کو قبول نہیں کر سکتا. کہا لکم دینکم ولی دین، سن لو کفر کرنے والوں، شرک کرنے والوں، تمہارا دین الگ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ ہے. آج ہم نے کھچڑی پکا لی، سب ایک ہو گئے، لہذا دین بھی یہی ہو گیا. اور جی دین کے اندر اتنا تشدد نہیں ہے، یہ خام خواہ کچھ لوگ تشدد کرتے ہیں. تو دین کیا کہتا؟ دین مشرکوں کے ساتھ دوستی کا، پیار محبت کا درس دیتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھو. اللہ کے دین کو بدنام نہ کرو. جنہوں نے دین قبول کیا تھا اللہ ان کی صفت بیان کرتا ہے، اشیتا الکفار رحما بینہم، یہ آپس میں مومن تو شیر و شکر، لیکن کفار کے لیے بجلیاں بن کر یہ گرتے ہیں، ان کے لیے بڑے سخت ہیں. مدینے میں صحابہ کرام باہر بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مسلمان نہیں ہوا تھا، گزرا، بیٹھے بھی کون تھے؟ غلام غلام جو رہ چکے تھے. تو کسی نے دیکھ کر کہا، نہیں ابھی تک کوئی اللہ کی تلوار نیام سے باہر نہیں آئی، یہ اللہ کے رسول کے دشمن کا سر قلم کر دیتی، یہ کتنی بڑی آرام سے سر زمین مدینہ پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، واہ کیا ہے یہ ایمانی غیرت جی، تیرے اندر یہ کہاں آئے بات ایمانی غیرت۔ صدیق اکبر آ رہے تھے، پتہ نہیں کس خیال میں تھے، کہہ دیا یارو کچھ خیال تو کرو، یہ مکے کے قریشیوں کا سردار ہے یار، اتنی بات کہتا ہوا نکل گیا، لیکن فوراً اس کے دل کے اندر یہ خوف ساری ہو گیا کہ میں نے یہ بات صحیح نہیں کی۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جا کر یہ واقعہ سنایا کہ میں نے تو ان کو یہ کہہ دیا ہے۔ نصران نے کہا جلدی جاؤ یہ کردوں کے اندر واپس لوٹ اور جا کر معافی مانگ، اگر یہ مومن تیرے پر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے غیرت ایمانی کا اعلان کیا تھا، وہ دشمن رسول اور دشمن اللہ کو دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور مالک نے یہی اثر دیا ہے، انہوں نے اللہ کے حاجت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غیور ایمان کا اظہار کیا، تو نے ان کے اوپر چوٹے سوچائی، معافی مانگ ورنہ تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور تیری ساری کمائی تباہ ہو جائے گی۔ اسی وقت صدیق اکبر دوڑتا ہے، ابھی نزدیک نہیں پہنچتا، دور سے کہتا ہے یا آواز او میرے پیارے بھائیو اغضبت علی، کیا تم میرے پر ناراض ہو گئے ہو؟ اگر تم ناراض ہو گئے ہو تو میرا اللہ میرے پر ناراض ہو جائے گا، معاف کر دو۔ ان کا نہیں بھائی ہم آپ پر نہیں ناراض، دین کو کیا تم نے تماشا بنایا ہوا، یہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر جس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ نبی کے رسول فرماتے ہیں میں سب کے احسانات اتار چکا ہوں وفات کے وقت، لیکن ایک صدیق ہے جس کے میں احسانات نہیں اتار چکا ہوں، یہ وہ صدیق ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر صحابہ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا پوچھ رہے تھے تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی بیمار پوری کر کے آیا ہو، کہتا ہے میں ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو نفلی روزے سے ہو، کہتا ہے میں ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو مہمان کو کھانا کھلا کر آیا ہو، صدیق کہتا ہے میں ہوں۔ واہ یہ وہ صدیق ہے، اللہ کا رسول پوچھتا جا رہا ہے اور صدیق اکبر بتاتا جا رہا ہے کہ یہ عمل بھی میں نے کیا ہے، اس صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے کہ مومن ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، ہم مشرق اور مومن ایک ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں، حتیٰ کہ رشتے ناطے کر لیتے اور ایک ہو جاتے، مر جائے تو جنازے کی دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد کی دعائیں پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد کبھی یاد آ جائے تو مرحوم اور مقصود کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھو، جو دین تمہیں مولوی نے سمجھایا ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس لیے تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ دینوں کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا دین ان کے پاس ہوتا تو سب ایک دین کے ماننے والے ہوتے، صحابہ کرام کو اللہ کا دین سمجھ آیا تھا اور انہیں اللہ کا دین ماننا تھا تو سب کا دین ایک تھا، جماعت ایک تھی، اس لیے ان کے تو اپنے دین بنے ہوئے ہیں، اس لیے کسی نے کوئی کچھ بنا دیا کسی کو، ایک والد کے پانچ بیٹے اور پانچوں جماعتوں میں شامل ہے اور پانچوں کہتے میں ٹھیک ہوں، میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، میں جنت میں جاؤں گا باقی سارے چارے جہنم میں جائیں گے، صحابہ کرام ایسا کہتے تھے دوسرے کو، وہ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ سچے دین کے ماننے والے تھے اور یہ سب بوگیوں کے بنائے ہوئے جھوٹے دینوں کے ماننے والے تھے، اس لیے کبھی صحرائے مدینہ میں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو کبھی جی راجیڑ میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, کبھی مرید کے میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, کبھی اللہ میدان احد میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, دوڑ دوڑ کے دنیا رو رو کے دعا مانگتی ہے, ایک نہیں سنی جاتی, سنی گئی ساری دنیا چیختی ہے, یہ امریکہ کے کائنات کو اپنا نوالا بنایا جا رہا ہے, خاص کر مسلمانوں پر یہ بجلی بن کر گر رہا ہے, ابھی تمہارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تمہاری اخباریں چیخ رہی ہیں, کوئی دعا منظور ہوتی تو یہ دفعہ نہ ہو گیا ہوتا, تباہ برباد نہ ہو گیا ہوتا, یہ دشمن برباد نہ ہو گیا ہوتا, مسلمان آزاد نہ ہو گئے ہوتے صحافت سے, لیکن نہیں سنی جاتی, کیوں نہیں سنی جاتی, کہ وہاں بھی دنیا جا کر شرک کرتی ہے. ایک بھائی صاحب کے متعلق مجھے ایک وہاں کے آدمی نے بتایا کہ وہ نبی صاحب وہاں کے روزہ کو چومنا چاہتی تھی اور چوم رہی تھی, وہاں کے کسی سپاہی نے اس کو منع کیا, خاتون کفر کفر شرک شرک, کہتا ہوں اس نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا اور دیر اس کے منہ پہ مارا, کہا ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے اس چالی کو چومنے کے لیے اور تو مجھے کفر کفر شرک شرک کہہ کر منع کرتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, شرک نہیں کر رہا, مدینے میں جا کر لاکھوں روپے لگا کر بھی یہ شرک کرے گا. جی ایک تمہارے عہدیدار سے جلسے میں بہت سا تقریر کر رہے تھے, کہتا میں بھی گیا تھا حج کرنے کو, تو ایک میاں بیوی دو آدمی بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے, تو میاں کہہ رہا تھا بیوی سے یہ کعبہ جو دیکھا نا یہ مکان, ہاں یہ تو ہے اللہ کا روزہ, اللہ کی قبر, اللہ کا مقبرہ, اور وہ جو دیوار تھی چھوٹی سی ہتھی, کہتا ہے اس کو پتہ نہیں, کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس کی قبر ہے, ادھر جو قبریں پوچھ پوچھ کر دیا اور بندوں کے مقبرے دیکھ دیکھ کر دیا, روزے دیکھ دیکھ کر دیا, تو اس کو کعبہ کس کا روزہ نظر آ رہا, اللہ کا, گویا اس کا اللہ بھی مار گیا اور اس کا یہ قبر, اس کی یہ قبر ہے. ایسے لوگوں سے جب بھر جائے گا الفاظ تو کیا خواب دعا منظور ہوگی, اس لیے قرآن نے کہا لے کر عمل نہ ہوا, اللہ رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کے آیت پر عمل کر کے دکھایا تھا. قرآن نے کہا انما المشرکون ناجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا, سنو مسلمانوں اب تمہارا کعبہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے, مکہ فتح ہو گیا ہے, اس سال کے بعد اب کوئی مشرق اس کعبے میں نہ آئے, کوئی مشرق حجر اسود کا بوسہ نہ دے, کوئی مشرق کعبے کا طواف نہ کرے, کوئی مشرق مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل نہ پڑے. روک دیا مشرقوں کو, یہ نہیں روک دیا, اس سال کے بعد کعبے کا طواف کرنے کے لیے کوئی مشرق نہیں آیا, لیکن اب سارے مشرقوں سے کعبے کا طواف کرنے والے, کوئی کوئی مومن ہوتا ہے خلیل, ساری بھرمار کن لوگوں کی ہوتی ہے, مشرقین کی, پھر دعا کیسے قبول ہوگی, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, ایمان صحیح کر لے, ایک بار کہے گا سبحان اللہ, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک دوسرے فرمایا زمین نیکیوں سے بھر جاتی ہے, اور اگر شرک کرتا ہوا کعبے کے اندر بھی جاتا تو مر گیا, لوگ دوڑتے کعبے میں جا کر اس کا بیٹھتے ہیں, پورا رمضان کعبے میں گزار لیتے ہیں, تراویح وہاں پڑھتے ہیں جی, اور کچھ مر جاتے ہیں, لیکن ایک رائی بھی رحمت کی نصیب نہیں ہوتی. اس لیے عزیزو ایمانوں کو ٹھیک کر لو اور ایک منٹ میں ٹھیک کر لو, ورنہ تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے,
تاکہ ابھی ہم ایمان کو ٹھیک کر لیں گے, ابھی دوسرے گنج میں ہماری موت آئے گی,
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں دے گا جگہ؟ جنت میں. اور اگر ہم نے کہا اچھا سوچیں گے کر لیں گے, موت آ گئی, سوچتے سوچتے تو ہوتے شرک پہ, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. استغفر اللہ العظیم ولکل سائمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.